الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله العظيم. دیروز در بستان سرا ہما توتیان خوشنوا کہتی تھی نعت مصطفی بلغ العلا بکمالی، اور قمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سرتوق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں کشفت دجا بجمالی ہی، اور بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا سو بسو حسنت جمیع خصالی. چڑیوں کی سن کر چہ چہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس پر یوں کہے صلو علیہ وآلہ. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں، بارہا خواب میں وہ منظر سہانا دیکھوں. ایک شاعر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کے اہم اہم واقعات کو اپنے اشعار کے ذریعے نظم میں پرویا ہے. سیرت نبوی کے وہ اہم اہم موڑ کہ جن سے آپ گزرے ہیں، ان تمام پہلوؤں کو اس نے اپنے اشعار کی نظر کیا ہے. بڑی سادگی کے ساتھ ان تمام بڑے بڑے واقعات کی طرف اس نے روشنی ڈالی ہے. تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں، بارہا خواب میں وہ منظر سہانا دیکھوں. یہ تو سارے ہی تیرے شہر کے دیوانے ہیں، میری چاہت ہے میں تیرا وہ زمانہ دیکھوں. ریت پہنی ہوئی مکے کی گزرگاہوں پہ نیچی نظروں سے تیرا غار پہ جانا دیکھوں. تیرے کمبل سے تیرے جسم کی خوشبو سونگھوں، تجھ پہ اترا تھا جو حکمت کا خزانہ دیکھوں. تیرے فاقوں میں کئی دن کی کڑی بھوک کے بعد فاطمہ کو جو کھلایا تو وہ کھانا دیکھوں. ہے صدیق تجھے سانپ نے بار بار ڈسا، میں اسی سانپ کا گمنام ٹھکانہ دیکھوں. دف بجاتے ہوئے ہاتھوں کی خوشی کو سمجھوں، تیری آمد پہ وہ دربار سجانا دیکھوں. فتح مکہ میں تیرا سر جھکائے ہوئے آقا کہیں چپ چاپ کھڑا، فتح مکہ میں تیرا سر کا جھکانا دیکھوں. ڈر کے دشمن تو تیرے خوف سے تھرائے، مگر معاف کرنے کا وہ انداز پرانا دیکھوں. چشم اطہر کو خدایا وہ بصارت دے دے، قبل روح ہو کہ محمد کو روزانہ دیکھوں. بڑی پیاری سادی سی نظم کے اندر اس نے تاریخ کے بڑے بڑے اہم پہلوؤں کو، اہم واقعات کو دریا بکوزہ کا مزداق کر دی کہ جب آپ نبوت سے پہلے غار حرا جایا کرتے تھے خلوت کے لیے، تنہائی کے لیے، تو مکے کی سرزمین کی جو راہیں تھیں ریت ان پر اٹا ہوا ہوتا تھا، خاموشی کے ساتھ شرم و حیا کے پیکر آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کنواری دوشیزہ سے بھی زیادہ حیادار تھے. شرم و حیا کے ساتھ ریت پہنی ہوئی مکے کی گزرگاہوں پہ نیچی نظروں سے تیرا غار پہ جانا دیکھوں. پھر وہاں آپ تنہائی میں رہا کرتے تھے. جب آپ 40 سال کے ہو گئے تو اللہ پاک نے قرآن کریم کا، حکمت کا خزانہ آپ کو عطا فرما دیا. آپ اترے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی رفیقہ حیات تھی، ان سے فرمایا کہ زم ملونی، سردی چڑھ رہی تھی، کپ کپا رہے تھے. فرمایا کہ مجھے کمبل اڑاؤ، سردی لگ رہی. عجیب و غریب واقعہ ہوا تھا کہ ایک نئی مخلوق نمودار ہو کے سامنے ہوئی حضرت جبریل امین غار حرا میں، اور فرمایا کہ اقرا پڑھیے. فرمایا کہ ماں انا بقاری، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں. آپ کو اپنے سینے سے لگایا اور دبوچا، بھیچا، اس قدر بھیچا فرماتے میری جان نکلنے لگی. چھوڑا اور کہا کہ اقرا. فرمایا کہ ماں انا بقاری. پھر دبوچا، تین مرتبہ یہ عمل دہرایا. تیسرا کے پھر آپ نے فرمایا کیا پڑھوں. فرمایا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. کہ سب سے پہلی وحی تھی جس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کا تاج آپ کے سر پر رکھ دیا گیا. جب آپ آئے تو بخار کی کیفیت تھی، سردی اور کپ کپی چڑھ رہی تھی. زم ملونی، تیرے کمبل سے تیرے جسم کی خوشبو سونگوں، تجھ پہ اترا تھا جو حکمت کا خزانہ دیکھوں. پھر جو آزمائشیں آئیں، تکالیف کے جو تابڑ توڑ حملے ہوئے، قریش نے جو بائیکاٹ کیا، 3 سال تک شیعہ بھی ابھی طالب میں آپ کو محصور کر کے رکھ دیا، بالکل بائیکاٹ. اس قدر شدید حالات گزرے کہ صحابہ نے درخت کے پتے کھا کر گزارا کیا ہے. تیرے فاقوں میں کئی دن کی کڑی بھوک کے بعد فاطمہ کو جو کھلایا تو وہ کھانا دیکھوں. حالات شدید سے شدید تر ہوتے چلے گئے، وہی قریش کے افراد جان کے دشمن، خون کے پیاسے بن گئے. قتل کے منصوبے بنا کر نیام سے تلواریں نکال کر آپ کے در دولت پر رات منصوبے کے ساتھ تیار کھڑے تھے. سازش مکمل تیار تھی. ادھر سے اللہ کا حکم ہوا کہ اب آپ یہاں سے نقل مکانی فرمائیے، ہجرت کر جائیے. آپ وہاں سے نکلے، اللہ پاک نے ان کی آنکھوں کو اندھا کیا اور آپ پہنچے غار ثور میں. وہاں مختلف سوراخ تھے، تو حضرت صدیق اکبر نے سوراخوں میں کپڑے کے وہ چیتھڑے لگا لگا کے بند کیا. ایک سوراخ میں جب جگہ نہ بچی تو اپنے انگوٹھا لگا دیا، اس کے اندر کوئی سانپ کا سفولیا تھا، وہ آپ کو ڈستا رہا. شدید تکلیف کے باوجود بھی آپ حرکت نہیں کر رہے تھے، اس لیے کہ آپ کی گود میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سر تھا. ہائے صدیق، تجھے سانپ نے بار بار ڈسا، میں اسی سانپ کا گمنام ٹھکانہ دیکھوں. ادھر مدینہ طیبہ میں روزانہ آپ کی آمد کا انتظار تھا. استقبال کے لیے جب آپ وہاں پہنچے تو قبیلہ بنو نجار کی معصوم بچیوں نے دف بجا کر آپ کا استقبال کیا. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. دف بجاتے ہوئے ہاتھوں کی خوشی کو سمجھوں، تیری آمد پہ وہ دربار سجانا دیکھوں. نصیب چمک گئے، قسمت ان لوگوں کی چمک گئی کہ جنہوں نے اپنے شہر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، رہتی دنیا تک وہ شہر منور اور معطر ہو گیا. دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. وہ شہر جس کا نام تو کعبہ نہیں، مگر گلیوں میں جس کی رونق کعبہ دکھائی دے. اس شہر سے سورج بھی گزرتا ہے مؤدب، کچھ ایسا تقدس ہے مدینے کی سحر. مجھ کو معلوم ہے طیبہ سے جدائی کا اثر، شام سورج بھی روتے ہوئے ڈھلتا ہوگا. میں گدائے درے شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں. ہو میسر زمین پر کے زیر زمین، مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے. ایسا مبارک بقعہ نور ہے کہ جو آپ نے اپنی حیات اور بعد حیات اپنے لیے مستقر قرار دیا. آہستہ قدم، نیچی نگاہ، پست صدا ہو، خوابیدہ یہاں روح رسول عربی ہے. چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، دمکتی رہے تیرے روزے کی جالی. ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی. ایسی جنت اللہ پاک نے مدینہ طیبہ کو بنا دیا آپ کی تشریف آوری کے ذریعے. تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے. دنیا کے اندر اللہ پاک نے اس شہر کے نصیب چمکائے آپ کی تشریف آوری سے. دف بجاتے ہوئے ہاتھوں کی خوشی کو سمجھوں، تیری آمد پہ وہ دربار سجانا دیکھوں. حالات گزرتے رہے، واقعات آتے رہے، کفار کے ساتھ جنگوں کے معاملات ہوئے، آخرکار فتح مکہ کا جب مارکا آیا، اس وقت جب آپ اپنے قافلے کے ساتھ چلے ہیں اور مکہ مکرمہ میں فاتحانہ حیثیت سے داخل ہو رہے تھے، سینہ تان کر، سر اٹھا کر نہیں، سر جھکا رہے تھے. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اس دن آپ کے سر پر کالا امامہ تھا اور آپ سر جھکا رہے تھے کہ وہ کجاوے کی اس سامنے والی لکڑی سے آپ کا امامہ ٹکرا رہا تھا. سر جھکائے ہوئے آقا کہیں چپ چاپ کھڑا، فتح مکہ میں تیرا سر کا جھکانا دیکھوں. اس قدر عاجزی، انکساری اور توازوں کے ساتھ جھک کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے. دشمن پر موت کی ہیبت طاری تھی کہ آج ہم پر وہی جن کے ہم دشمن تھے وہ غالب ہو کر مکہ میں داخل ہوئے ہیں. اب کہاں تک بھاگیں، بال بچوں کو لے کر کہاں تک سنبھالیں، اب تو موت ہی موت ہے. بے یار و مددگار، بالکل لرزا اور ترسا خوف زدہ تھے کہ آپ نے سارے معاملات کیے، بھرے مجمع کے اندر اعلان فرمایا کہ لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم، آج کے دن تم پر کوئی سرزنش، کوئی گرفت، کوئی پکڑ نہیں. وہی بات میں کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، آج میں بھی تم سے وہی بات کہتا ہوں کہ جاؤ، تم سب کے سب میری طرف سے آزاد ہو. ڈر کے دشمن تو تیرے خوف سے تھرائے، مگر معاف کرنے کا وہ انداز پرانا دیکھوں. چشم اطہر کو خدایا وہ بصارت دے دے، قبلہ روح ہو کہ محمد کو روزانہ دیکھوں. یا اللہ ایسا عشق و محبت مل جائے کہ میرے دل دماغ میں آپ کی مبارک ہستی رچ اور بس جائے. اس سے انسان کو تعلق اور محبت ہوتی ہے, محبوب اس کے دل دماغ میں نقش ہو جاتا ہے. بادشاہ نے کہا تھا کہ میں ایک شعر کا مصرع پیش کروں گا, اس کا دوسرا ٹکڑا تمہیں جمع کرنا ہے, اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں. چار پانچ افراد تھے, ہر ایک نے اپنے مزاج سے شعر کو جوڑا. عالم دین تھے, انہوں نے کہا کہ بت پرستی دین احمد میں کبھی آئی نہیں, اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں. فلسفی تھے, کہا کہ ایک سے جب دو ہوئے لطف یکتائی نہیں, اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں. کنجوس تھا کوئی بنیا, اس نے کہا کہ زر مصور مانگتا ہے جیب میں پائی نہیں, اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں. ایک نابینا تھا, اس نے کہا کہ اس میں گویائی نہیں, ہم میں بینائی نہیں, اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں. آخر میں بادشاہ کی باری آئی, کہا کہ لوہے دل پر نقش ہے احساس تنہائی نہیں, لوہے دل پر نقش ہے احساس تنہائی نہیں, اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں. محبوب کی تصویر دل پر ایسی نقش ہے کہ پتھر کی لکیر بنی ہوئی, ہمیں کسی کاغذی تصویر کی ضرورت ہی نہیں. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. تصور میں تیرے ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں, نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے. فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے, میں صورت لے کے آیا ہوں. اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں, اب میں اکثر میں نہیں میں تم ہو جاتا ہوں. یہ صحابہ اکرام کے اندر وہ مظہر ہوئے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے وہ بالکل فنائیت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتے تھے. دینا ہے نگاہ کو تو ایسی رسائی دے, دیکھوں میں آئینہ تو مجھے تو دکھائی دے. میں نے جمعے کے دن بھی عرض کیا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے تھے, ایک دن آپ کی یاد ستا رہی تھی, اداسی کے عالم میں آپ کے گھر تشریف لے گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آئینہ, وہ شیشہ جس میں آپ اپنا مبارک چہرہ دیکھا کرتے تھے, اس پر نظر پڑی, اس کو اٹھایا اور دیکھنے لگے کہ میرے محبوب کا یہ شیشہ اور آئینہ ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے جب اٹھا کر اس میں دیکھا تو مجھے اپنی شکل کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہونے لگا. بہت دیر تک دل بھر کے میں آپ کے دیدار اور زیارت سے مشرف ہوتا رہا. دینا ہے نگاہ کو تو ایسی رسائی دے, دیکھوں میں آئینہ تو مجھے تو دکھائی دے. ایسے وہ فنا فی اللہ فنا فی الرسول تھے. جب محبت سچی اور صادق ہوتی ہے تو دل دماغ کے اندر وہ نقش ہو جاتی ہے, اور پھر محبوب ہر وقت وہ دل دماغ کے اندر اپنی جگہ کر لینے کے بعد تر و تازہ رہتا ہے. اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, کہ مومن کا اپنی جان پر جتنا حق ہے اس سے زیادہ اس کی جان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. یعنی اہل ایمان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات اپنی جان سے بھی زیادہ بڑھ کر ہر دل عزیز ہے. صحابہ نے یہ کام کر کے دکھائے, اس کے ثبوت پیش کیے کہ آپ کی جان بچانے کی خاطر احد کے میدان میں اپنے ہاتھوں پر تیر کھا کے چھلنی کرائے, اپنے سینوں کو چھلنی کرایا, اور بعض دفعہ ایسا موقع آیا کہ آپ کی طرف پیٹ کرنا بیعت بھی محسوس ہوئی تو آپ کو گھیر لیا, سینے آپ کی طرف, چہرے آپ کی طرف, اور اپنی کمر لہو لہان کرا دی اور آپ کے لیے مورچہ بن گئے اور جانے دے کر, جانوں کے نذرانے دے کر ثابت کر گئے کہ ہم عاشق صادق ہیں. محبت کے اندر اپنی جان آپ کی جان پر قربان کر کے گئے ہیں. انہی صحابہ کی قربانیاں تھیں کہ جنہوں نے جانوں کے نذرانے دیے اور کس قدر شدید حالات جھیل کر دین اسلام کی آبیاری کیے کہ آج ہم سب صدیوں کے بعد بھی تر و تازہ ایمان اپنے سینوں میں سجائے ہوئے ہیں. اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی, گرچہ راہیں تنگ بہت تھی شہر وفا کو جانے کی, جان تھی سو وہ حاضر کر دی, پھر بھی رہے شرمندہ سے اہل وفا خود لکھ لیں گے سرخی اس افسانے کی. تاریخ نے سنہرے حروف سے ان حضرات کی تاریخوں کو لکھا ہے, قربانیوں کو لکھا ہے. سب سے پہلی جام شہادت نوش کرنے والی مبارک ہستی ایک بوڑھی خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ, جس بے دردی کے ساتھ شہید کی گئی کہ الامان والحفیظ, شرمگاہ میں نیزہ گھونپ کر اندر سے کچومبر نکال دیا گیا اور تڑپ کر بلک کر اللہ کی راہ میں جان دے دی. لیکن ایمان سے پیچھے نہ ہٹی، پیغام دے گئیں کہ جو سچے عاشق ہوتے ہیں اپنی جان قربان کر دیں گے لیکن دین اسلام پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذرہ برابر آنچ نہ آنے دیں گے. عشق و محبت بہت بڑی بڑی قربانیاں مانگتا ہے، بڑے بڑے حالات آتے ہیں، آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے. جو سچے ہوتے ہیں مزید پکے ہو جاتے ہیں، جو کچے ہوتے ہیں فوراً امتحان کے اندر ناکام ہو جاتے ہیں. حضرت بلال حبشی، حضرت خباب، اس قدر ان کو ظلم کی چکی میں پیسا گیا کہ ایک محاورہ ہے کہ ظلم کی چکی میں پیسنا، وہاں تو حقیقتاً ظلم کی چکی میں پیسا گیا کہ نیچے مکہ مکرمہ کی پتھریلی زمین اور اوپر بھاری پتھر اور بیچ میں بلال حبشی، اور پاؤں میں رسی باندھ کے نوجوان چچورے بچوں کے حوالے کر دیا جاتا، وہ گھسیٹتے، کمر لہو لہان ہو جاتی، چھن جاتی، ادھڑ جاتی. یہی حال ابتدائی دور کے حضرت یاسر، حضرت خباب اور دوسرے حضرت خبیب، جن حضرات نے ابتدائی دور کے اندر لوہے کے چنے چبائے ہیں، چٹائی کے اندر لپیٹ کر کھڑا کر دیا جاتا، ہاتھ پاؤں باندھ کے نیچے، پھر آگ جلا کر دھواں چھوڑا جاتا، دھواں انسان کے ناک میں سانس میں گھستا، دم گھٹتا، پرانے چمڑے کے اندر لپیٹ کے ڈال دیا جاتا، دم گھوٹ گھوٹ کے مار دیا جاتا. اس قدر شدید حالات سے گزرے، لیکن ایمان جو دل کے اندر رچ بس گیا تھا، محبتیں جو دل کے اندر سما چکی تھی، جان دے دی لیکن ایمان نہ دیا، ایمان کا سودا نہ کیا. اپنی تاریخ رقم کرا گئے کہ ہم سچے وفادار ہیں، اور اپنی جان کو کوئی حیثیت اور کوئی وقت دینے والے نہیں، جان ہے وہ لے لو. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سچی محبت کے ثبوت چھوڑ گئے. اس لیے اللہ پاک نے ان کی شان بیان فرمائی کہ اہل ایمان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی، فرمایا کہ وہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے. وہ ازواجہ امہاتہم، آپ کی ازواج مطہرات اہل ایمان کی مائیں ہیں. ایک قرات میں آتا ہے کہ وہ ہوا ابن لہم، اور خود آپ کی مبارک ہستی وہ ان مؤمنین کے لیے والد کا درجہ رکھتے ہیں. روحانی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے والد ہیں، اور ساری کے ساری ازواج مطہرات ہماری والدہ ہیں. اسی لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمان دیا تھا کہ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی ازواج مطہرات کے ساتھ کوئی بھی امت کا فرد نکاح نہیں کر سکتا جس طرح اپنی سگی ماں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا. ایسی مبارک ہستیاں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی، ہمارا سر کا تاج بنائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا سرپرست بنایا. وہ اب الحم، اہل ایمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روحانی والد کا درجہ رکھتے ہیں. کوئی سگی ماں، سگا باپ بھی اپنی اولاد کے لیے اتنا نہ تڑپا ہوگا، اتنا نہ بلبلا کر رویا ہوگا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں. اپنی موجودہ امت کے لیے اور اپنی آنے والی امت کے لیے اللہ پاک سے جھولیاں بھر بھر کے مانگ کر گئے ہیں. اللہ پاک نے سورۃ الضحا اتار دی، والضحا واللیل اذا سجا، فرمایا کہ ولسوف یعطیک ربک فترضى، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ آپ کا رب آپ کو اس قدر مالا مال کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. آیت جب اتر گئی، فرمایا کہ جب تک کہ میری امت کا ایک فرد بھی جہنم میں جل رہا ہوگا اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا، خوش نہیں ہوں گا، اس کو بھی نکلوا کر پھر خوش ہوں گا. اس قدر مشفق و مہربان ہستی اللہ پاک نے اس امت کو عطا فرمائی ہے. فرمایا کہ ہر پیغمبر کو ایک ایسی دعا ملی ہے کہ جو ضرور بھی ضرور قبول ہو کر رہتی ہے. مجھے جب اس دعا کی پیشکش ہوئی، وہ دعا ملی، میں نے اس دعا کو محفوظ کر لیا، اور میں وہ دعا آخرت کے میدان میں استعمال کروں گا. ایسی مشفق و مہربان ہستی کے جو رات بھر اللہ کے سامنے عبادت میں گڑ گڑاتے روتے اور ایسے گٹ گٹ کر روتے کہ جن کے سینے سے گھٹن کی ایسی آواز محسوس ہوتی جس طرح ہانڈی چولہے پر جوش مارتے وقت اس میں گڑ گڑاہٹ کی آواز آتی ہے. اللہ کی عبادت کے اندر ساری زندگی گزار کر گئے ہیں، اپنے صحابہ کو یہ درس دے کر گئے ہیں کہ تم بھی عبادت کرتے ہوئے میری نقالی اور تابع داری کرتے ہوئے آخرت کے میدان میں آنا. اور بڑے پیارے الفاظ ہیں، ان کو سن کر تسلی ملتی ہے، ورنہ موت کا تصور انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے. جتنا بھی انسان متقی، پرہیزگار، دیندار کیوں نہ ہو، لیکن موت کا کڑوا تصور، کڑوا گھونٹ اس کے پینے کے تصور سے انسان کے حواس باختہ ہوتے ہیں، اور خوف اور وحشت آتی ہے کہ قبر میں کیا بنے گی، آخرت میں کیا بنے گی. لیکن فرمایا کہ میں پہلے سے تمہارے لیے آگے پہنچ رہا ہوں، حوض کوثر پہ تمہارا منتظر رہوں گا. اس قدر پیارے آقا اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائے ہیں کہ جن کی محبتیں اپنی موجودہ امت کے ساتھ رہیں، بعد میں آنے والوں کو آپ نے کہیں اپنا محبوب قرار دیا، کہیں اپنا بھائی قرار دیا. ایک روایت میں تو فرمایا کہ اشتقت احبابی، اپنے احباب کو دیکھنے کا شوق ہوتا ہے کبھی کبھی،
اور ایک روایت میں آیا آپ نے فرمایا کہ وزید تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں دیکھوں اپنے بھائیوں کو. تو دونوں روایت میں آتا ہے کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کے احباب ہیں. فرمایا کہ تم میرے اصحاب ہو, میرے احباب وہ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے, جنہوں نے نہ مجھ کو دیکھا نہ میرے معجزات کو دیکھا, نہ مجھ پر قرآن کریم کو اترتا ہوا دیکھا, پھر بھی وہ تم جیسا ہی ایمان لائے ہوں گے مجھ پر. اور دوسری روایت میں بھی آپ نے فرمایا کہ تمہارے بعد جو میرے بھائی آنے والے ہیں, میرے بھائی وہ ہیں کہ جو تمہارے بعد آئیں گے کہ جنہوں نے نہ مجھ کو دیکھا, اس کے باوجود بھی ان کے دلی ارمان یہ ہوں گے کہ وہ اپنی جان اور مال کے ساتھ مجھ پر قربان اور فدا ہو جائیں. جب سوال کیا گیا یا رسول اللہ آپ نے تو ان کو دیکھا نہیں ہوگا, انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا ہوگا, آخرت کے میدان میں آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا کہ میں غر محجل میری امت ہوگی کہ ان کے اعضائے وضو ایسے چمکتے دمکتے ہوں گے کہ سر محشر ہر میرا امتی دور سے نمایاں پہچانا جائے گا. غر محجل اس گھوڑے کو کہا جاتا ہے کہ جو خود کتھئی ہو, مکمل سیاہ ہو اور اس کے چاروں ہاتھ پاؤں وہ ایک ایک گز تک سفید ہوں اور اس کی پیشانی بھی سفید ہو. یہ بہت خوبصورت حسین گھوڑا کہلاتا ہے. تو فرمایا کہ جس طرح یہ گھوڑا دیگر تمام گھوڑوں میں نمایاں دکھائی دیتا ہے, اسی طرح میری امت دیگر تمام امتوں کے اندر اعضاء وضو کی چمک کی وجہ سے نمایاں دکھائی دے گی. ان کے ہاتھ پاؤں چہرے ایسے چمکتے ہوں گے کہ غر محجل ہوں گے, میں اپنی امت کو پہچانوں گا. شرط یہ کہ امت میں زندگی نمازوں کے ساتھ گزاری ہو. خدا نہ خواستہ بے نمازی بن کر گئے, زندگی میں وضو کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی, تو کہاں سے وہ چمک وہ روشنی پیدا ہوگی؟ یہ روشنی تو تب ہی پیدا ہوگی جب زندگی محنت کر کے گزار کر گئے ہیں, نقالی اور تابے داری میں گزار کر گئے ہیں. اس لحاظ سے حقیقت میں جو اہل ایمان ہیں ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے. بخاری اور مسلم دونوں کے اندر روایت موجود ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی حلاوت اسی کو نصیب ہوگی جس میں تین باتیں پائی جائیں گی. ایک یہ کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اس کو تمام چیزوں سے زیادہ ہو, دوسرے کہ جس آدمی سے بھی اس کو محبت ہو صرف اللہ ہی کے لیے ہو, اور تیسرے کہ ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹنا اس کو اتنا ناگوار ہو جتنا آگ کے اندر دھکیلے جانا ناگوار گزرتا ہے. یہ تین خوبیاں جس میں ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول سب سے زیادہ عزیز ہوں. اور نمبر دو فرمایا کہ جس کسی سے محبت کرتا ہو اللہ کی خاطر کرتا ہو. اور نمبر تین فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد کفر کے اندر دھکیلا جانا, واپس پلٹانا اتنا اس کو ناگوار گزرتا ہو جتنا آگ کے اندر انسان کو دھکیلنا دشوار اور ناگوار ہوتا ہے. تو فرمایا کہ ایسا شخص وہ ایمان کی حلاوت اور لذت محسوس کیے بغیر نہیں جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو بھی یہ حلاوت نصیب فرمائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد مبارک ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کسی بھی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ذات اس کے نزدیک اس کی والد سے, اس کی آل اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے. اور ایک اور حدیث جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب فرمایا, فرمایا کہ جب تک کہ میری جان تمہاری جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے. تو اس قدر محبت کا درس دیا گیا ہے, یہی محبت ہمارا ایمان ہے. اگر اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت انسان کے دل میں رچی بسی ہے, محبت سے اس کے سینے لبریز ہیں, اتنا ہی ایمان اس کا کامل ہے. جتنی محبت سے وہ خالی ہے اتنا ہی اس کا ایمان کھوکھلا ہے. محبت جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی زیادہ اس کے اندر اپنے محبوب کی نقالی اور تابعداری ہوگی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی اتباع, آپ کی سنتوں کو زندہ کرنا, آپ کی خلوت اور جلوت, خلوت کہتے ہیں تنہائی کو, جلوت کہتے ہیں عام منظر کے اندر ہونا, سب کے درمیان موجود ہونا, آپ کی خلوت اور جلوت کی جو ادائیں ہیں ان کو اپنانا اور آپ کے لائے ہوئے دین کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا اور آپ کے ایک ایک فرمان کو اپنی زندگی کے معمولات کے اندر زندہ کرنا, یہ اصل محبت کا تقاضا ہے. ورنہ وہ محبت محبت نہیں کہ جس کے اندر دعوی محبت تو ہو لیکن محبت کا نتیجہ ظاہر نہ ہو, عملی طور پر نقالی ثابت نہ ہو, اطاعت ثابت نہ ہو. ایک عربی کا شعر یہاں مذکور ہے, فرماتے ہیں کہ تعصی الرسول وانت تظہر حبہ وہذا لعمری فی الفعال بدیع لو کان حبک صادقا لاطعته فان المحب لمن یحب مطیع. محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرنے کے بعد تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہو,
مجھے تو اپنی جان کی قسم یہ تو بڑی انوکھی بات لگتی ہے، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہوتے تو تم ضرور بالضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور نقالی اور فرما برداری کرتے، کیونکہ محب اپنے محبوب کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے، اس کا نقال ہوتا ہے، اس کی ایک ایک ادا کے اوپر مر مٹتا ہے۔ تو زبان سے اظہار محبت اور عمل انسان کا سنت رسول کے خلاف ہو تو یہ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ اگر تیری محبت سچی ہوتی تو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا مطیع اور فرما بردار، پکا غلام ہوتا، محبت کرنے والا، محبوب کی اداؤں کو اپنانے پر خوش ہوتا ہے۔ عاشق کو معشوق کی اداؤں سے زیادہ محبوب دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کرنے والے آپ کی لاہی ہوئی شریعت کی اتباع کرنے والے ہیں، جو بغیر شور شرابے کے آپ کی اتباع کر کے خاموشی کے ساتھ غلامیت کا توق اپنے گلے میں ڈال کے رکھتے ہیں، کہ جو آقا دے کر گئے ہیں وہ اپنے سینوں کے ساتھ لگا کر، سر آنکھوں پر ان کو اپنی زندگی میں رچا بسا کر، وہ حقیقت میں محبت کے ثبوت دینے والے ہیں۔ محبت جن کی صادق ہو وہ کفر یاد کرتے ہیں، لبوں پر مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حقیقی عشق کرنے والے آپ کی سنتوں کو اپنانے والے ہیں، اور آپ کے جسم سے نکلنے والے ہر ہر عمل اور ہر ہر ادا ان کے لیے دل کی تسکین کا باعث بنتی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب بنتی ہے۔ شرط ایمان مصطفیٰ سے والیہانہ پیار ہے، پیار لیکن پیروی ہے، پیروی دشوار ہے۔ اصل محبت یہی پیروی ہے کہ جس نے پیروی کر کے دکھائی، نقالی کر کے دکھائی، تو یہی اصل عاشق صادق ہے۔ اس کے اندر پھر بڑا امتحان ہوتا ہے، آزمائش آتی ہے کہ انسان اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے یا ناکام۔ جب پیروی کی باری آتی ہے، لباس پوشاک میں، شکل و صورت میں، طرز زندگی میں، اپنے اخلاق کے اندر، طرز معاشرت کے اندر، اور جتنی بھی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دے کر گئے ہیں، جو سنتیں چھوڑ کر گئے ہیں، ان کے جب اپنانے کی باری آتی ہے، کھانا پینا، لباس پوشاک، سونا جاگنا، معاملات، ہر چیز کے اندر جب وہ سنتوں کو زندہ کرنے کا معاملہ آتا ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ امتحان کے اندر کامیاب ہے یا ناکام۔ کامیاب تو ہر ہر چیز میں آپ کی سنت کو اہمیت دیتا ہے، اور ناکام اپنے خیالات، اپنے تصورات، اپنی پسند اور اپنی چاہت، اور بال بچوں کی پسند اور چاہت کو ترجیح دے کر آپ کی سنتوں کا گویا کہ وہ قربان کر کے وہ قلقمہ کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عاشق صادق بن کر جینا نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ پاک نے ایسا قیمتی سرمایہ بنایا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، عجیب کیفیت ہوئی، آج بیٹھے بیٹھے گھر میں دل میرا گھبرایا، پریشان ہوا، تو آپ کے پاس بھاگا دوڑا چلا آیا، اور دل میں خیال آیا کہ آپ بھی مدینہ طیبہ میں، ہم بھی، ہمارے گلی کچے محلے آس پاس بسے ہوئے ہیں، جب دل چاہتا ہے کہ آپ کے دیدار سے مشرف ہوں، گھر سے نکلتے ہیں، تھوڑی دیر بعد آپ کی زیارت سے مشرف ہو جاتے ہیں، آنکھوں کو قرار، دل کو تسکین مل جاتی ہے۔ آج ایک خیال نے ڈرا دیا اور گھبرا دیا کہ آپ تو انبیاء کے اندر بھی اونچا رتبہ اور مقام والی ہستی ہیں، مجھے بھی دنیا سے جانا ہے، آپ بھی دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، یہاں تو مدینے میں ہم آس پاس بسے ہوئے ہیں، جب دل چاہتا ہے آ گئے اپنی مرضی سے اور آپ کے زیارت و دیدار سے مشرف ہو گئے۔ یوں سمجھیں کہ جس طرح آج کل کے زمانے میں ہم اور آپ کبھی حج اور عمرے کی سعادت کے لیے حرمین شریفین جاتے ہیں، ہوٹل حرم کے قریب ہی ہو، مسجد نبوی کے قریب ہی ہو، رات ہو، دن ہو، جس وقت دل چاہتا ہے کہ چلے یار زیارت کر کے آ جاتے ہیں، اٹھے، تیار ہوئے، نہائے دھوئے، وضو بنایا، کپڑے پہنے، سیدھے پہنچ گئے، جب دل چاہ بیت اللہ کا دیدار کر لیا، جب دل چاہ مسجد نبوی روضہ اطہر پر حاضر ہو کے سلام پیش کر لیا، تو وہی حالت ان حضرات کی زندہ تابندہ ہوتی تھی کہ جب دل چاہا چلو محبوب کا دیدار کر آئیں، گھر سے نکلے، تھوڑی دیر پہنچے اور وقت کچھ وقت بعد دیکھا زیارت ہو گئی۔ تو کہا کہ دل آج گھبرایا کہ مجھے بھی جانا ہے، آپ بھی پردہ فرمائیں گے، میں تو آپ کا عام سا ادنا امتی ہوں، آپ تو اعلی علیین کے اندر اور انبیاء کے اندر بھی اونچے مقام پر ہوں گے، تو وہاں اگر آپ کی زیارت اور دیدار کا دل چاہے گا تو وہاں تو ہم جیسے کمزوروں کے لیے بڑی دشواری ہوگی۔ آج اس خیال نے بے چین کیا تو آپ کے پاس آ گیا اور اپنا مدعا لے کر آیا ہوں کہ آخرت میں ہماری کیا بنے گی۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا تھا، اللہ پاک نے جبریل امین کو بھیج دیا، قرآن کریم کی آیت اتار دی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا کہ جس کسی نے اللہ کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اطاعت کا مطلب حکم کی بجا آوری، حکم کو ماننا، سر تسلیم خم کر کے اللہ اور رسول کی بات کو ماننا، جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی، ان کے حکم کو مانا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہی حکم کے ماننے والے وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت میں ہمارے انعام یافتہ بندوں کے ساتھ ہوں گے. مَعَ الَّذِينَ، مَعَ ساتھ کے معنی میں آتا، یہی وہ لوگ ہیں کہ دنیا میں اطاعت اور فرما برداری کر کے گئے ہیں، آخرت میں ہمارے انعام یافتہ بندوں کے ساتھ ہوں گے. وہ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء صدیقین شہداء والصالحین، اعلیٰ درجے کے انعام یافتہ. فرمایا کہ جس نے دنیا میں وفاداری کی، اطاعت کر کے گئے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، فرمایا کہ وہاں پر بھی وہ ساتھ ہوگا. وحسن اولئک رفیقا، بڑا پیارا ساتھ ہے. حسن حسن سے ہے، اور رفیقہ رفق سے ہے، دوستی اور ساتھ. وحسن اولئک رفیقا، ان لوگوں کا ساتھ جس کو میسر آ گیا، بہت پیارا ساتھ ہے. اللہ پاک نے تسلی کے لیے حدیث مبارک کے ذریعے نہیں، قرآن کریم کی آیت کے نزول کے ذریعے اتنی بڑی بشارت دے دی. شرط کیا ہے؟ اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری، تابے داری، آپ کی لاہبی مبارک زندگی کو اپنی عملی زندگی کے اندر اپنانے والا، وہ ہے کامیاب اور کامران اور بامراد ہے. اللہ تعالیٰ سچے، اللہ کے وعدے سچے. فرمایا کہ جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کر لی، وہ انعام یافتہ بندوں کے ساتھ ساتھ ہوگا، ان کے زیر سایہ بھی نہیں، ان کے پیچھے پیچھے بھی نہیں، مان نبیین، ان کے ساتھ ساتھ ہوگا شانہ بشانہ. جس طرح یہاں صحابہ کی جماعت آپ کے ساتھ ہوتی تھی، کوئی دائیں کوئی بائیں، کبھی کبھی جب قافلہ چلتا تو ایک لشکر آگے آگے چلتا تھا، دیکھتا ہوا کہ کوئی دشمن وشمن نہ ہو، اور خدام کی خدمت کرنے والے کوئی ڈیوٹی پیچھے، تو دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف. جس طرح یہاں اللہ پاک نے اس محبوب مجمع کو آپ کا ساتھ دیا ہوا تھا، آخرت میں بھی اللہ پاک اپنے سچے چاہنے والوں کو، سچے ماننے والوں کو اسی طرح کا ساتھ عطا فرما دیں گے کہ جس کے اندر انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کی رفاقت نصیب ہو جائے گی، ان کی دوستی اور ان کا ساتھ نصیب ہو جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو بھی دل و جان سے اطاعت نصیب فرمائے. اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ پاک نے اس قدر آسان بنائی ہے، دین اسلام کو دین فطرت بنایا ہے، فطری دین بنایا ہے، کہ جس کو اپنانے والا اپنی فطرت پر چل رہا ہے. دین اسلام کا کوئی بھی حکم فطرت سے ہٹ کر نہیں ہے، بالکل عین فطرت کے مطابق اللہ پاک نے سارا نظام زندگی دیا ہے، چاہے وہ عقائد ہوں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، معاشرت ہو، حسن اخلاق ہو، ہر چیز اللہ پاک نے ایسی دی ہے جو انسان بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. تو اللہ پاک نے انسان کے مزاج کے مطابق دین اسلام کے تمام شعبے اس کو دیے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس فطرت سے ہٹ کر چلنے والا ہمیشہ بے چین، پریشان، حیران، سرگردان دکھائی دیتا ہے. اور اس فطرت کو جب انسان اپنا لیتا ہے، اپنے ظاہر و باطن کو اس فطری دین اسلام کے سانچے کے اندر ڈھال لیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاہبی مبارک اور سنہری زندگی کے نقشوں میں اپنا آپ کو ڈھال لیتا ہے، اس قدر چین اور سکون اور اطمینان اور سرور اور قرار اور کیف اور لذت پاتا ہے. وہ یہی حال ہوتا ہے کہ جائیے کس واسطے اے درد میں خانے کے بیچ، کچھ عجب مستی ہے دل کے پیمانے کے بیچ. پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی زندگی کے اوپر چلنے میں انسان کو ایسا عجیب کیف و سرور محسوس ہوتا ہے جو ناقابل بیان ہوتا ہے، کہ جیتے جی ہی اللہ تعالیٰ اس کی دنیاوی زندگی کو ایسا جنت بنا دیتے ہیں. یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب بندہ حقیقت حال سمجھ جائے کہ دنیا میں اللہ پاک نے مجھے کس مقصد کے لیے بھیجا، اور آپ کی یہ ساری محنت جو آپ آئے، قربانیاں دیں، صحابہ نے جانوں کے نذرانے دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا، لہو لہان ہوئے، خوت کی کڑیاں آپ کے مبارک رخسار میں گھسی، صدیق اکبر کو نکالنے کے لیے جب دانت سے پکڑ کے نکالا تو صدیق اکبر کا دانت ٹوٹ گیا، اس قدر بڑی قربانیاں دے کر آپ نے دین اسلام، اللہ کا پیغام آنے والی نسلوں کو آپ پہنچا کر گئے. وہ اس قدر بے قدر و قیمت اور اس قدر بے وقت نہیں کہ ہم اپنی مرضی ہو تو اس کو اپنا لیں، مرضی نہ ہو تو اس کو چھوڑ دیں. یہ بہت بڑی بے وفائی ہو جاتی ہے. حقیقت میں وفاداری، قدردانی یہی ہے کہ آپ کی اس محنت کو سامنے رکھا جائے کہ جانی اور مالی قربانیاں دی ہیں حضرات نے، مشقتیں جھیلی ہیں، اور ان آزمائشوں کے بعد جو دین اسلام آپ دے کر گئے ہیں، اب اپنا اپنا نصیب ہے. جس نے دین اسلام کو تر و تازہ کیا، اپنے سینوں میں بسایا، زندگی کے نقشے اسی کے مطابق ڈھال لیے، یہی انسان کامیاب اور کامران ہے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، پیدائش جس طرح تمہاری اتنے تنہا اکیلے اکیلے ہوئی ہے، تم حساب کتاب دینے کے لیے بھی میرے پاس اکیلے اکیلے آؤ گے. ہر انسان کی انفرادی اور ذاتی محنت اس کی وہاں کام دکھائے گی.
جتنی محنت وہ یہاں کر کے گیا ہے، تھکا کر گیا ہے اپنے آپ کو، مال و دولت کے ذریعے، اپنے بدن کے ذریعے، زبان کے ذریعے، خوب اللہ کی رضا اور خوشنودی سمیٹ کر گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے کو اپنانے میں بھلے اس کو جتنی مشقتیں جھیلنی پڑی ہوں وہ جھیل کر گیا ہو، اس کی ذاتی محنت کے اعتبار سے اس کے ذاتی نمبرات وہاں دیے جائیں گے. امتحان ہوتا ہے، امتحان حال میں تمام طلبا ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، ایک ساتھ امتحان شروع، ایک ساتھ ختم ہو گیا، لیکن نتیجے سب کے جدا گانا الگ الگ ہوتے ہیں، ہر ایک کی ذاتی محنت اس کا نتیجہ بن کر وہ آیا ہوتی ہے. ابھی ہم بھی سب امتحان حال میں ہیں، ایک ساتھ نمازیں پڑھ رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ایک ساتھ روزے رکھ رہے ہیں، ایک ساتھ زکات دے رہے ہیں، ایک ساتھ حج عمرے کر رہے ہیں، سارے فرائض ادا کر رہے ہیں، لیکن کس کے دل میں کتنے خلوص ہیں، کون کتنا مخلص ہے، کون کتنا محب صادق ہے، کون کتنا اللہ سے زیادہ ڈرنے والا، کون کتنا گناہوں سے بچنے والا، ہر چیز ناپی تولی جا رہی ہے. ذرہ ذرہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ذرہ ذرہ خیر اور شر کا جمع ہو رہا ہے، اور ایک ایک ذرہ انسان وہاں دیکھے گا جو اس نے خیر کا کیا ہوگا یا شر کا کیا ہوگا. بڑے خطرناک حالات آنے والے ہیں، ان خطرناک حالات کو بالکل آسان اور سہل بنانا ابھی دنیا کی زندگی میں ہمارے لیے بالکل آسان ہے. جس نے یہاں محنت کر لی، اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی زندگی میں ڈھال لیا، وہاں اس کے لیے خوشخبری ہے. جانے سے پہلے، روح قبض کرنے سے پہلے اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ. یہی خوشخبری اس کو سنا دی جاتی ہے کہ خوش خوش راضی خوش باش ہو کے اللہ کی طرف چل، اللہ نے تجھے یاد کیا ہے. ادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے نیک بندوں میں داخل ہو کر جنت میں تو بھی چلی جا. یہ خوشخبری دنیا میں روح قبض کرنے سے پہلے سنا دی جاتی ہے، اور آخرت کے اندر سر محشر اللہ کے ڈرنے والے بندوں کے لیے اعلان ہوگا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ارے سنو، جو اللہ کے دوست ہیں دنیا میں، جو اللہ سے دوستی پکے کر کے آئے ہیں، آج نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. غم ہوتا ہے انسان کو پیچھے کسی چیز کے فوت ہونے کا، اور خوف ہوتا ہے آئندہ کسی خطرات کے آنے کا. فرمایا کہ نہ ماضی کا کوئی غم ہے نہ مستقبل کا کوئی خوف ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آج یہ جنت تمہارے لیے سجی بنی تیار ہے، جنت کی ساری نعمتیں تمہارے لیے تیار ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ حقائق سمجھ کر اپنی زندگیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی زندگی کے سانچے میں، نقشے میں ڈھال کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، آپ کا دنیا میں آنا، دنیا سے جانا، یہ ایک نظام زندگی کے تحت ہوا، اور دونوں ہی واقعات ربیع الاول میں ہوئے. اور ربیع الاول کی یہ نسبت بہت عالی نسبت ہے کہ آپ کی تشریف آوری بھی اسی ماہ مبارک میں ہوئی. مشہور قول کے مطابق 12 ربیع الاول اور زیادہ راجے، اور جو قوی روایت کے اعتبار سے وہ 8 ربیع الاول، لیکن مورخین کے نزدیک مشہور روایت وہ 12 ربیع الاول کی. تشریف آوری بھی آپ کی 12 ربیع الاول اور ربیع الاول کا مہینہ، اور آپ کا دنیا سے تشریف لے جانا بھی ربیع الاول کا مہینہ. اب اس موقع پر یقیناً اس ماہ مبارک کو یہ شرف ملا، یہ اس کے لیے بہت بڑی ایک نسبت ہے کہ تشریف آوری کے لیے بھی اور تشریف لے جانے کے لیے بھی یہی منتخب، یہی مہینہ اللہ پاک نے منتخب فرمایا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس مہینے کے اندر کوئی خاص عمل جو اللہ نے یا اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہو، وہ چیز کہیں نہیں ملتی. بے شک عشق و محبت کی یہ سفر، یہ تو زندگی کے ہر روز ہر رات شب و روز چلتے ہیں. دنیا کے اندر کوئی کسی سے محبت کرنے والا، وہ ایک دن کی محبت نہیں جتاتا. حبیب کو محبوب سے جب تعلق ہو جاتا ہے، پھر وہ محبت کا سفر دیر تک چلتا ہے. دنیا کی محبتیں پھر بھی فانی ہیں، کبھی نہ کبھی دوستی ٹوٹ جاتی ہے، رشتہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن یہ محبتیں دائمی ہیں. جو دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کر لے، اللہ سے سچا تعلق جوڑ لے، یہ تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کام آنے والے تعلقات ہیں. تو ان محبتوں کے لیے اصل یہ ہے کہ ہر روز روزے ہر شب شب قدر اور ہر روز روز عید. مومن کی شان یہ ہے کہ اس کی زندگی کا ہر دن وہ حضور سے محبت کے ذریعے ہو، ہر رات حضور کی محبت کے اندر سرشار ہو کے گزرے. اور اس کے لیے ایک بہترین عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، تین چیزیں جو جمعے میں بھی میں نے بیان کی کہ آپ کی محبت کے تین حقوق ہیں، کہ آپ کی عظمت، آپ سے محبت اور آپ کی اطاعت. دل کے اندر سب سے عظیم الشان ہستی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، اور جب عظمت دل میں بسے گی تو آپ کی محبت بھی سب سے زیادہ ہوگی. جب کسی سے محبت سچی ہوتی ہے تو اس کی اطاعت اور تابعداری آسان ہوتی ہے.
تو آپ کے حق کی ادائیگی وہ اس انداز سے ہے جو شریعت کا نچوڑ ہے کہ عظمت، محبت اور اطاعت، اور یہ کسی ایک دو دن کے ساتھ وابستہ نہیں. تو انگریزوں کیا ہوتا ہے کہ آج مدر ڈے ہے اور آج فلانا ڈے ہے، دھماکہ ڈے ہے، ایک دن کی وہ خوشی منا کر چھٹی. دین اسلام تو سدا بہار تر و تازہ ہمیں محبتیں دے کر گیا ہے. فرما دیا کہ جب تک میں تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں ایمان کامل نہیں ہوگا. تو ہر دن تر و تازہ محبت کے ساتھ، اس محبت کا تقاضا عظمت، محبت اور اطاعت. اور اللہ کی جو حقوق وہ بھی بیان فرما دیے کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ کہ بندے اسی کی عبادت کریں، کسی کو ساتھ شریک نہ کریں، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک نہ کرنے والوں کو عذاب میں مبتلا نہ فرمائے. تو اللہ کی عبادت خالص اسی کی عبادت ہو، بغیر کسی شرک کے ساتھ، بغیر کسی ملاوٹ کے ساتھ. جب بندہ اللہ کا بھی حق ادا کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حق ادا کرنے والا ہو، تو پھر یقیناً انشاءاللہ اس کی زندگی مبارک ہے، جینا بھی مبارک ہے، جانا بھی مبارک ہے. متبع سنت جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہاں جب تک رہتے ہیں محنت میں لگے رہتے ہیں، اور جانے سے پہلے ان کو پھر دوسری خوشی شروع ہو جاتی ہے جو عاشق صادق ہوں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری ایام آ گئے، آخری لمحات پہنچ گئے، تو فرط مسرت سے ایک جملہ گنگنانے لگے، غدن نلقى الاحبا محمدا وحزبا. واہ واہ مزے آ رہے ہیں، اب تو وقت قریب آ رہا ہے، کل ہماری ملاقات ہونے والی ہے دوستوں سے، اور وہ دوست کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت. غدن نلقى الاحبا، کل وہ دن آنے والا ہے کہ دوستوں سے ملاقات ہونے والی ہے. محمدا وحزبا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت سے ملاقات ہونے والی ہے. تو جو وفادار یہاں وفا کی زندگی گزار کر گیا، تو یہاں بھی سکون والی زندگی. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، مبارک پر نور زندگی اس کو ملتی ہے، اور جانے کے بعد اللہ پاک وہاں محبوب کا ساتھ نصیب فرما دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے سینے کو بھی محبت سے آباد رکھے، اور فضول لایعنی چیزوں سے، فضول بحثوں سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. عشق و محبت کے اندر سرشار ہو کر ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آج سے میں اتفاق کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. آج چونکہ مضمون تھوڑا سا اس مناسبت سے تھا، تو ہم نے اپنا جو مضمون چل رہا تھا اس کو مؤخر کیا. انشاءاللہ آئندہ پھر اسی مضمون کو بیان کریں گے کہ اللہ سے دوستی اور تعلق جوڑنے کے لیے جو اعمال ہیں ان کا جو بیان چل رہا ہے، انشاءاللہ زندگی بخیر انہیں کو بیان کریں گے. ہمارے جو آنے والے طلبہ ہیں تو وقت دیکھ لیں مناسب، اگر لگتا ہے تو ابھی سے وہ پہنچ جائیں اچھا رہے گا، نہیں تو پھر انشاءاللہ نماز پڑھ کے جلدی پہنچیں. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم شامل حال رہے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. یا اللہ آپ کا لاکھوں لاکھوں کروڑوں کروڑ اربوں کھربوں شکر ہے کہ آپ نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مبارک ہستی عطا فرمائی، آپ کی امت کا ہمیں ایک فرد بنایا ہے. یا اللہ یہ اونچی نسبت جو آپ نے عطا فرمائی ہے اس کی ہمیں لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے الہ العالمین، ہم سب کو آپ اپنی محبت نصیب فرمائیے، اپنی معرفت نصیب فرمائیے، دین اسلام کی محبت نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین، قرآن کریم کے جو احکام آپ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات جو آپ چھوڑ کر گئے ہیں، ان تمام کی تمام احکام اور تعلیمات کو دل و جان سے اپنانا ہمارے لیے آسان بنائیے. یا اللہ ہمارا ظاہر بھی سنوار دیجئے، باطن بھی سنوار دیجئے، ہم سب کے چہروں کو سنت کے نور سے یا اللہ روشن فرما دیجئے. اے الہ العالمین، ہمارا باطن بھی سجا دیجئے. یا الہ العالمین، ہم سب کے زندگی بھر کے تمام قصور اور خطاؤں کو معاف فرما دیجئے. ہمارے زندگی کے تمام قصور اور گناہ جو چھوٹے ہوں یا بڑے، جان کر کیے بھول کر، کھلم کھلا کیے چھپ کر، جو ہمیں یاد ہوں یا بھول چکے، زندگی بھر کے تمام صغائر و کبائر کو معاف فرما کر یا اللہ آج اس مبارک محفل میں ہم سب کو پاک و صاف فرما دیجئے. آئندہ زندگی بھی ہمیں پاکیزہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے الہ العالمین، نیکیاں ہمارے لیے آسان بنائیے، گناہ اور برائیاں ہمارے لیے مشکل بنا دیجئے. اے الہ العالمین، ہم سب کو ایک اور نیک بنا دیجئے. آپ کا شکر ہی شکر ہے، کرم ہی کرم ہے، فضل و مہربانیاں ہیں کہ آپ نے ہم سب کو اپنے گھر میں بلا کر جمع فرمایا. اے الہ العالمین، خواتین بھی آئی ہوئی ہیں، مرد حضرات بھی تشریف لائے ہیں. اے الہ العالمین، جس طرح آپ نے ہم کو یہاں جمع فرمایا، ہم سب کو یا اللہ اپنے عرش کے سایہ میں بھی جمع فرمائیے. اللہم اضلنا تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظلک. آپ نے فرمایا کہ میری ذات کی خاطر محبت کرنے والوں کو میں اپنا عرش کا سایہ نصیب فرماؤں گا. یا اللہ ہم سب کو بھی
مبارک لمحات کی برکت سے اے الہ العالمین اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائیے، ہم سب کو بھی اولیاء اللہ بنا لیجئے، اپنا دوست بنا لیجئے، ہم سب کو بھی یا اللہ دنیا سے جانے سے پہلے وہ خوشخبریاں سنائیے کہ اے مطمئن نفس اپنے رب کے پاس خوش و خرم ہو کر چل، وہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی، اور اس کے بعد نیک بندوں میں داخل و شامل فرما کر ہم سب کے لیے جنت ٹھکانہ بنا دیجئے، دنیا اور آخرت کے عذاب اور وبال اور گرفت اور پکڑ سے بچا لیجئے، بغیر حساب کتاب کے ہم سب کو جنت عطا فرمائیے۔ اے الہ العالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائیے، سچا تعلق نصیب فرمائیے، وفاداری نصیب فرمائیے۔ اے الہ العالمین کھوٹا سکہ بننے کے بجائے کھرا سکہ بنا دیجئے۔ اے الہ العالمین غلامیت کے جو آداب ہیں ان کو بجا لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دیجئے۔ اے الہ العالمین گناہوں سے دوری نصیب فرمائیے، سنتوں سے قربت نصیب فرمائیے، ہمارے اخلاق اچھے بنائیے، معاملات اور معاشرت کو صاف فرما دیجئے، طرز زندگی ہمارے سدھار دیجئے، ہماری زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائیے، مال و دولت میں خیر و برکتوں کے معاملات فرمائیے، قرضوں کے بہت سے خلاصیاں عطا فرمائیے، خوشحال زندگیوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائیے، ہم سب کو اپنے چھوٹوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائیے، چھوٹوں کو ہم بڑوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائیے، ہمارے بڑوں کا سایہ ہم پر سلامت رکھیے، ہمارا سایہ اپنے بچوں پر سلامت رکھیے، ہم میں سے کبھی بھی کسی کو اپنی آل اولاد کا دکھ درد تکلیف اور غم نہ دکھائیے۔ اے الہ العالمین ساری زندگی ہر قسم کے مہلک اور موذی امراض سے ہمیں بھی اور ہمارے تمام متعلقین کو پوری امت مسلمہ کو حفاظت نصیب فرمائیے، وبائی اور موروثی بیماریوں سے تحفظ نصیب فرمائیے، جو بیمار ہیں انہیں اور تندرستی عطا فرمائیے، پریشان حالوں کو پریشانیوں سے نجات نصیب فرمائیے، بے گھروں کو اپنے گھر عطا فرمائیے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائیے، بے سواریوں کو ذاتی سواریاں عطا فرمائیے، بے قصور قیدیوں کو رہائی نصیب فرمائیے، ساری زندگی آزادانہ گزارنا نصیب فرمائیے، کسی بھی آزمائش اور امتحان میں مبتلا نہ فرمائیے، بہت کمزور ہیں، خطا کار ہیں، قصور وار ہیں، اقراری مجرم ہیں، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے، پاک و صاف فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین ہم سب کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما کر دین و دنیا کی تمام نعمتوں سے بھرپور طریقے سے ہم سب کو مالا مال فرمائیے، ہم سب کے گھروں کو خوشیوں کا گہوارہ بنائیے، پیار اور محبت اور اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائیے، ہم سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ اے الہ العالمین ہم میں سے جس کسی کی جو دلی مرادیں ہیں آپ علیم اور خبیر ہیں، ہماری تمنا اور آرزو سے بڑھ کر ہمیں اپنی مرادوں میں کامیاب اور کامران فرمائیے، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے الہ العالمین ہم میں سے جس کسی کے والدین ماجدین عزیز اور اقارب اور متعلقین دنیا سے گزر چکے ان کے درجات بلند سے بلند تر فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائیے، بالخصوص ہمارے والدین ماجدین ان کو یا اللہ اعلی علیین کے اندر جگہ عطا فرمائیے، میرے والد ماجد کا فیض اور برکات ہمارے ذریعے جاری و ساری فرمائیے، یا اللہ یہ آپ کے بندے جس محبت کے ساتھ یہاں آتے ہیں ان کی محبت کو قبول فرما کر اپنی محبت نصیب فرمائیے، ہمارے تمام متعلقین محبین محسنین معاونین محبت کرنے والے ہمارے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، اے الہ العالمین سب کی دلی مرادیں پوری فرمائیے، سب کو دن دوگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائیے، سب کو ڈھیر و ڈھیر خوشیاں عطا فرمائیے، ہم سب کی محبتوں کو پرخلوص بنا دیجیے، یا اللہ الحب فی اللہ کا مصداق بنائیے، ہماری ساری محبتیں خالص بنا کر دنیا اور آخرت کے لیے خیر و برکت کا سامان بنا کر نجات عطا فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین ہر قسم کے شرور اور فتنوں سے آزمائش اور امتحانات سے بچائیے، حاسدوں کے حسد سے مفسدوں کے فساد سے دشمنوں کی دشمنی سے بچا کے رکھیے۔ اے الہ العالمین وطن عزیز کی بھی حفاظت فرمائیے، سرحدوں کی اور محافظوں کی حفاظت فرمائیے، وطن کے چپے چپے کی حفاظت فرمائیے، ہر ہر قوم کے فرد کی حفاظت فرمائیے، ہمارے جو ملک کے مسائل ہیں یا اللہ ان کو حل فرمائیے، مشکلات سے اس کو چھٹکارا عطا فرمائیے، تا قیام قیامت اس کو آباد و شاداب فرمائیے، اسلام کا مضبوط قلعہ بنائیے، حق کا اس میں بول بالا فرمائیے، باطل کا منہ کالا فرمائیے، امت مسلمہ کی حالت زار پر رحم و کرم فرمائیے، مظلومین کی امداد فرمائیے، ظالموں کو عبرت کا نمونہ بنائیے۔ اے الہ العالمین مبارک لمحات ہیں، دن ختم ہو رہا ہے، رات آ رہی ہے، اور آپ کے منادی تیار ہیں کہ ان قریب وہ اذانیں دے کر آپ کی پکار آپ کے بندوں تک پہنچانے والے ہیں، ان مبارک لمحات میں یا اللہ ہم سب کی مغفرت کاملہ فرمائیے، ہم سب کو مستجاب الدعوات بالخیر بنائیے، ہم سب کو اپنا سچا اور پکا دوست بنائیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنائیے۔ اے الہ العالمین ہم سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما دیجیے، مستجاب الدعوات بالخیر بنا دیجیے۔ اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءه نقمتك وجميع
خطیب، اے الہ العالمین سید انوار علی صاحب جن کا بائی پاس ہونے والا ہے، انہیں بھی اور انسنیا کی ہمشیرہ صاحبہ کو اور تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ آجلہ مستمر عطا فرمائیے. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا ونبینا وحبیبنا وقدوتنا وقرۃ اعیننا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.